السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے، رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے، خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں، تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے، تو یہ جو خاص رعایت ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے، رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے۔ روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی، اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں، تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے۔ جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں، یاد رکھے۔ چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ ضرور کرے، اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں، کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا۔ یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے، میرے بھائی یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے۔ جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کرتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس. اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان، نفس کا شیطان ہے، وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. تو یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں، مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے. اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعیہا سمعت، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو. یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا. کیونکہ روزے رکھنا جو ہے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں، یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا؟ اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر میں یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لکھنے والے تو اللہ ہے، فرض کس نے کیا؟ اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھیں نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ، رمضان کس طریقے سے فرض ہوا؟ مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، بنو گے تو پھر روزہ بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا، تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے، پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں، پہلے فرض تھا مکہ میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سیدہ عائشہ فرماتی، جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم، اور یہ آیت نازل ہوئی، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں، تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں، گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں، اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا، تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کرے، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے، روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو، تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر، انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے، تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے کھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے، اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تک گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا، ودانا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا، دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے، اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا، اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا، پورے سال کا قیام اور صیام، رات کا قیام، تہجد کی نماز، اور دن کا روزہ، پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام عام لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دیا گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا دور تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہو گئے, اتنا ہے 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاحاً تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں, اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, الا رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے، سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف، اور یہ ہے شرک باللہ، شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر، وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے، اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے، اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ، الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی، اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے. قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے، والعمل بالتنزیل. لیکن قرآن حدیث کو سمجھے کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے، کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہمیں خواب نبی کے وسلم آئے ہیں اور نبی کے وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین بھی کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی واتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کا راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آج یہ جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے صحیح حدیث میں, فسیر اختلافا کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوط سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. ابو علیہ بن نواجد, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علماء انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو سنو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو تول تو جائے اس کے اوپر, جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. قناعت پسندی, قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اے اللہ تعالیٰ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا. اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، چار بھی مشکل ہیں، دس بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی میں نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہیں. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اسے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا، تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان کے بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یا احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے، سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارہ دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بھی چھوڑنا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں. عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بلا دے کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے. راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے, اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق. یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے, تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے, اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں. شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں. روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا. جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے, اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے, اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.